رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سلسلے کی انفرادیت یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ اپنے مالی معاملات، کاروباری معاملات، صنعتی مسائل ہمیں بذریعہ فون کالز اور واٹس اپ بھیجتے ہیں، اور ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی علی اصغر صاحب ہوتے ہیں جو ان آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ احکام تجارت کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں موقع بموقع مختلف نو تجارت کی مارکیٹس کو فوکس کیا جاتا ہے، اور ان مارکیٹس کے سوالات لے کر، مارکیٹس میں اتر کر، اس کو ہماری ٹیم سمجھ کر پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے ویڈیو سوالات کی صورت میں، اور پھر مفتی صاحب اس پہ ہمیں جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آج بھی ایک بہت ہی اہم مارکیٹ ہم نے فوکس کی ہے جو پوری دنیا ہی میں پھیلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ نے ہمارے سلسلے کے پرومو میں دیکھا ہوگا، آج احکام تجارت کا جو موضوع ہے وہ ہے جواہرات، یعنی جیمز مارکیٹ۔ جیمز سٹون یعنی جو زیورات میں پتھر لگتے ہیں، جو پہاڑوں سے بھی نکلتے ہیں، سمندروں سے بھی نکلتے ہیں، زمین سے بھی نکلتے ہیں، اور اب ایمیٹیشن بھی بنائے جاتے ہیں، مصنوعی بھی بنائے جاتے ہیں، ہند میں بھی نکلتے ہیں، پاکستان، چائنا، یورپ، افریقہ، امریکہ، سب جگہ میں یہ نکلتے ہیں زمینوں سے، اور پھر یہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں، لوکل مارکیٹس میں آتے ہیں، پھر کاریگروں تک پہنچتے ہیں، زیورات میں لگتے ہیں، اور پھر انہیں زیب و زینت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج یہی مارکیٹ ہمارا فوکس ہوگی، اس کے ہمارے پاس ویڈیو سوالات تیار ہیں، کیونکہ آج ایک مارکیٹ کو فوکس کیا ہے اور اس کے کچھ ویڈیو سوالات جو کہ تیار ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آپ کی کالز کا، واٹس اپ کا ریشو شاید کچھ کم ہوگا، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ شامل کریں۔ سب سے پہلے ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام اسام مصطفیٰ اور میں جیمز کی فیلڈ سے وابستہ ہوں۔ میرا احکام تجارت میں سوال یہ ہے، مصنوعی اور نقلی نگینے اصل کہہ کے بیچنا صحیح ہے یا غلط ہے؟
ٹھیک ہے جی، اسامہ بھائی کا پہلا سوال آیا کہ مصنوعی اور نقلی نگینے اصلی کہہ کر، ریئل کہہ کر بیچنا۔ جی مفتی صاحب، اس حوالے سے بھی اور ہمارے سلسلے کے بارے میں بھی آپ کچھ تفصیلی کلمات ارشاد فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی وسیع پس منظر کو لے کر آپ نے اس مارکیٹ کی جو وسعت ہے اس کو بیان کیا ہے، لیکن وسعت کے ساتھ ساتھ یہ مارکیٹ قدیم بھی ہے،
جی
صرف نئی نہیں ہے، پرانی ہے۔
جی بالکل،
یعنی عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی نگینے ممکن اس سے پہلے بھی بنے جاتے ہوں،
جی جی،
لیکن عہد رسالت اور خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک میں بھی ایک پتھر تھا، اور وہ پتھر یمنی پتھر تھا، عقیق کا پتھر تھا، اور حبشہ میں اس کی تراش خراش ہوتی تھی، اور وہاں سے وہ بن کر پھر جو ہے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ پہنچا، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگوٹھی میں اسے جگہ عطا فرمائی۔ تو مطلب قدیم کاروبار ہے
جی،
ظاہر بات ہے جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں پھر انہیں بازار میں بھی لانا ہوتا ہے، جو بھی چیز استعمال میں آئے گی وہ مارکیٹ میں بکے گی۔ تو یہ ایک پرانا کاروبار ہے سونے چاندی کی طرح۔ بعض روایتوں کے اندر عقیق پتھر کے متعلق یہ آیا کہ انہ مبارک، کہ یہ مبارک پتھر ہے، اور بعض میں اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی آئے۔ اب مبارک سے مراد یہ ہے کہ جو محدثین نے اس کی شرح بیان کی کہ پتھر میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مشکل وقت کے اندر انسان اسے بیچ کر دو پیسے بنا لیتا ہے۔ پرانے زمانے میں مہنگا ہوگا یہ،
ٹھیک،
جیسا پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کا جو ڈفرینس تھا وہ کم تھا
جی،
اب جو ڈفرینس ہے وہ نہیں ہے،
وہ تو بہت زیادہ ہے،
بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی برابر مالیت کی ہوا کرتی تھی،
ٹھیک،
اسی لیے جو ہے نصاب جب مقرر کیا گیا تو ان دونوں کی قیمتیں اس وقت برابر تھیں،
ٹھیک ہے۔
تو اسی طریقے سے جیسا کہ چاندی اب سستی ہو گئی ہے تو ممکن ہے کہ پہلے عقیق پتھر جو ہے بہت مہنگا ہوتا ہو،
ٹھیک،
اب سستا ہو گیا ہے،
اور رسد و طلب کے اعتبار سے بھی اس پہ قیمتوں میں فرق پڑتا ہے۔
جی بالکل۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض روایتوں میں تذکرہ تو آیا ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پتھر میں کوئی تاثیر ہے یا کوئی یہ برکت کا پتھر ہے یا یہ خود کوئی نفع یا نقصان دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ محدثین نے اولاً تو اس طرح کی روایتوں پر کلام کیا ہے، مطلب ضعیف کے درجے کی روایتیں ہیں، اور دوسرا پھر اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تنگ دستی میں کڑے وقت میں انسان کے کام آ جاتی ہے، انسان بیچ کے اپنی حاجتیں پوری کر لیتا ہے۔
مفتی صاحب یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے پہلے ادوار کی آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے ادوار میں تو وہی پتھر ہوتے تھے جو معدنیات کے طور پہ نکلتے تھے، جو زمینوں سے پہاڑوں سے نکلتے تھے، تو مصنوعی یا نقلی پتھر کا تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کانسیپٹ نہیں ہوگا اور سمجھ میں نہیں آتا، تو اب اس دور کی ایجادات ہیں یہ،
بالکل
جیسے کہ سوال میں جو انہوں نے کیا،
بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، وہ پتھر جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا
جی،
روایتوں میں آیا کہ اس کا رنگ مائل با سیاہی تھا،
مائل با سیاہی،
اور بھی بہت سارے احکام ہیں پتھر انگوٹھی سے متعلق خاص طور پر، کیونکہ انگوٹھی میں اس کو جگہ ملتی ہے،
ٹھیک،
اور عورتیں جو ہے وہ مختلف زیورات میں اسے جگہ دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف
جی،
جس طرح اور جو چیزیں ہیں جو ہم خریدتے ہیں جو بیچتے ہیں، بالخصوص بیچنے والے کے تعلق سے سوال ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ نقلی ہے اسے اصلی کہہ کے بیچنا یہ دھوکا ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، کہ جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بلا شبہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ نقلی پتھر کو اصلی کہہ کے بیچا جائے۔ اب آپ کی تو یہ فیلڈ رہی ہے، کہ 15-17 سال تو آپ نے کام کیا ہوگا اس فیلڈ میں، نقلی کس کس پتھر کو کہتے ہیں، کیا ایسا پتھر جو نقلی کہلائے گا؟
مصنوعی سے مراد یہ ہے مفتی صاحب جو زمین سے نہ نکلا ہو، کیونکہ پتھر یا موتی وغیرہ جو ہے یا تو زمین سے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں، یا سمندر سے، دریاؤں سے سیپ موتیوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پتھر بنائے جاتے ہیں، پلاسٹک ہو گیا یا بعضوں کا شیشے سے بھی پتھر بنائے جاتے ہیں، تو وہ نقلی اور مصنوعی پتھر کہلاتے ہیں۔
یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر ہے تو پتھر ہی
جی،
کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے
جی،
لیکن جو نام اس کو دیا جا رہا ہے یہ وہ نام نہیں ہے،
این ممکن ہے
یہ بھی
ایسا بھی ہوتا ہو، کیونکہ پتھروں میں مماثلت بہت ہوتی ہے۔
صحیح،
اب عوام میں تو 2-4-5 نام مشہور ہیں، لیکن یقیناً جو اسلام بھائی جو تاجر ہمارے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ گھروں میں ماربل لگا ہوتا ہے تو ہمیں تو دیکھنے میں ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے عموماً، آج کل جیسے چل رہا ہے وہ گلابی شیڈ کا ماربل چل رہا ہے آج کل، جسے ویرونا وغیرہ کہتے ہیں، اب وہ بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے اور عوام اسے ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن پھر اس میں کوالٹیز درجہ بندی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے پتھروں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو شیخ آپ بیان فرما رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، کہ جس کوالٹی کا ہے یا جس وہ کیٹیگری کا ہے اس کے علاوہ کسی اور کیٹیگری میں اسے بیان کرنا،
ممانعت میں دونوں چیزیں آ جائیں گی،
ٹھیک
ہے پتھر لیکن اس کی وہ کیٹیگری نہیں ہے،
ٹھیک
اسے اعلیٰ کیٹیگری کہہ کے بیچنا یہ بھی دھوکا ہے۔ وہ پتھر ہی نہیں ہے, کوئی مصنوعی چیز ہے, پلاسٹک وغیرہ سے بنایا ہے, اس کو پتھر کہہ کے بیچنا یہ بھی دھوکا ہے. تو دونوں صورتیں جو ہیں وہ ناجائز کہلائیں گی.
اچھا مفتی صاحب, یہ جیسے سوال آیا یہاں پہ, میں تھوڑا اپنی وضاحت کے لیے, خود مطمئن ہونے کے لیے, اب یہ جو سوال ہے کہ اس سے جسے کہتے ہیں نا, وہ خود سے بھی پوچھا جائے تو جواب یہ آئے گا درست نہیں ہے. ایک چیز اصلی ہے ہی نہیں تو اسے اصلی کہہ کر کیوں بیچیں, کیونکہ آپ فیلڈ سے وابستہ افتا میں ہوتے ہیں, سوالات آپ کے پاس آتے ہیں. اس سوال کا محرک کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سوال کرنے کا؟ آیا وہ جائز ناجائز ہی معلوم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا کچھ اور؟
ایک محرک تو یہ ہوتا ہے کہ اس سوال پوچھنے والے کے ذہن میں بعض اوقات خدشات ہوتے ہیں,
ٹھیک,
اور وہ اپنے ذہن میں اسے درست سمجھ رہا ہوتا ہے,
ٹھیک.
جیسے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی جو میں دو نمبر چیز بیچ رہا ہوں تو یہ دو نمبر چیز کے اتنے ہی پیسے لے رہا ہوں جو مارکیٹ میں سب لیتے ہیں, میں گاہک سے زیادہ پیسہ تو نہیں لے رہا,
دو نمبر جتنے کی ہوتی ہے اتنے ہی پیسے لے رہا ہوں,
اتنے کی بیچ رہا ہوں. موبائل کا جو ہے نا وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے,
ٹھیک ہے,
کہ کسٹمر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جناب یہ چائنا موبائل ہے اور یہ فلاں فلاں کمپنی کا موبائل ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب کوئی یہ سوچے, یہ تصور ذہن میں لائے کہ جی اب میں اس کو کوئی اور کمپنی کا کیا دوں گا تو یہ نہیں لے گا, اس کے پاس پیسے اتنے ہی ہیں.
جی
دکاندار یہ سمجھے کہ پیسے اس کے پاس زیادہ نہیں ہے, چلو اس کو جاپانی کے بھیج دیتا ہوں,
ٹھیک.
تو یہ ایک وہم ہے, اس کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے, پیسے ہیں نہیں ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن شرعی اخلاقی اور قانونی اعتبار سے جو چیز جس کوالٹی کی ہے وہی کہہ کے بیچنا ضروری ہے, ورنہ تو یہ دھوکا ہے, نرا دھوکا ہے. اچھا دوسرا مقصد یہ ہو جاتا ہے سوال کے حوالے سے,
جی,
کہ ایک شخص جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بڑا صاف ستھرا کام کر رہا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہی نہیں اس طرف,
ٹھیک ہے,
تو لوگوں کی توجہ اس طرف ڈالی جائے کہ بھائی دو نمبر چیز کو ایک نمبر کہہ کر نہ بیچو,
ٹھیک.
تو سوال علم کی کنجی ہے,
ٹھیک.
تو ایک آدمی کا سوال بہت ساروں کو نفع دیتا ہے, یہ بھی نیتیں اور مقاصد پوچھنے والے کی
یعنی
ہو سکتی ہیں.
یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خود تو فیئر کام کر رہا ہے, خود تو اوریجنل چیزیں
احتمال
ہی بیچ رہا ہے,
احتمال ہے
بیچ رہا ہے, لیکن مارکیٹ میں دوسرے جو اس طرح
اور ممکن ہے کہ سوال پوچھنے والے کا وہ کام ہی نہ ہو,
ٹھیک ہے,
اس کا تعلق اس مارکیٹ سے ہی نہ ہو,
ٹھیک ہے,
اس نے ایز اٹ از ایک سوال کر لیا. بعض اوقات جو ہے سوال کرنے والا دکاندار نہیں ہوتا, وہ خود گاہک ہوتا ہے,
ٹھیک,
وہ ڈسا ہوا ہوتا ہے,
ٹھیک.
تو وہ اس لیے سوال اس کے زبان پر آتا ہے کہ لوگ جو نا اس طرح چیٹنگ کرتے ہیں, ذرا آپ بتائیں یہ لوگوں کو,
ٹھیک.
مختلف محرکات ہو سکتے ہیں.
جی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, اور یہ ہمارے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا تھا ان کو بھی امید شافی جواب مل گیا. اگلا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ ہمارے جیمز مارکیٹ کے, جواہرات مارکیٹ کے تاجر اسلامی بھائی احکام تجارت میں کیا سوال کر رہے ہیں.
یہ پتھر میرے جو سامنے پڑا ہے اس کو کہتے ہیں لیپس لزولی, اور یہ لاٹ کی طور میں آتا ہے, اور سوال یہ ہے کہ جب ہم لاٹ خریدتے ہیں تو اس کے اندر جب لاٹ جو دکھاتے ہیں وہ دوسرا ہوتا ہے, جب پورا لاٹ ہم خرید لیتے ہیں تو اس کے اندر فرق پایا جاتا ہے, تو یہ حضرت سے معلوم کرنا ہے کہ اس وقت پھر ہم اس کو کس طرح ٹیکل کریں کہ یہ جو فرق اس میں آیا اس کو پھر کیسے ہم اس کو اس سامنے تاجر سے اس سے کیسے نمٹیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے یہ پتھر کے اندر اسپیشلی, اس لیے کہ یہ دیکھے بغیر تو آپ نہیں لے سکتے ہیں, اور اس کو تولنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو انسپیکٹ کرنا بہت مست ہے. تو یہ سب میں چلتا ہے, ہیرے میں بھی یہ چلتا ہے, پننے میں بھی یہ چلتا ہے, مانک میں بھی یہ چلتا ہے, روبی زیمرل سیفائر اینڈ سو فورتھ.
اچھا میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہاں پہ عرض کروں کہ انہوں نے جو پتھروں کے نگینوں کے نام لیے, مختلف لیے, کچھ انگلش میں لیے, کچھ اردو میں لیے, اور کچھ جو مارکیٹ میں رائج ہیں وہ لیے, تو بہرحال ہمارا سوال تو واضح ہے. اور مفتی صاحب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے, صرف یہ جیمز مارکیٹ یا جواہرات مارکیٹ تک خاص نہیں ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو لاٹ کی صورت میں ہوتی ہیں اور اس کا نمونہ دیکھ کر سودا کیا جاتا ہے, پھر جب وہ لاٹ آتی ہے تو عموماً اس میں فرق یا تو آ جاتا ہے یا خریدنے والا ظاہر کرتا ہے کہ اس میں فرق ہے تاکہ جو بیچنے والا ہے اس پہ تھوڑا دباؤ رہے.
کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ سیمپل دکھا کر مال کا سودا کرنا جائز ہے,
ٹھیک ہے,
بالخصوص سیمپل وہاں دکھایا جاتا ہے جہاں اشیاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے,
اناج میں بھی ایسا ہوتا ہے,
ٹھیک,
یہاں تک کہ بیرون ملک جو ہے سیمپل بھیجے جاتے ہیں, دو چار کلو چاول بیچتے ہیں, گندم بیچتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں دکاندار اپنا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, تو مارکیٹ کا ایک رائج طریقہ ہے کہ سیمپل دکھا کر پارٹی کو مال کی جو کیفیت ہے وہ بتائی جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور سودا ہو جاتا ہے,
ٹھیک,
مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے,
ٹھیک.
یہ طریقہ تو درست ہے اور جائز ہے,
ٹھیک.
لیکن اگر مال اس سیمپل کی کوالٹی کے مطابق نہیں ہوتا,
ٹھیک,
تو جس نے مال خریدا ہے اسے یہ سودا ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے,
یک طرفہ طور پر ون سائیڈڈ وہ ختم کر سکتا ہے,
مطلب اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس سودے کو ختم کرے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہاں معاملہ جو ہے وہ خیر رویت کا بھی ہے, خیر عیب کا بھی ہے,
ٹھیک ہے.
جو مال دکھایا گیا تھا وہ مال نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس کی کوالٹی بھی گری ہوئی ہے,
جی,
تو اسے سودا فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے,
ٹھیک,
وہ سودا ختم کر دے,
صحیح,
ختم ہو گیا,
جی.
اب ایک نئے انداز میں بارگیننگ کرے کہ بھئی یہ مال اس کوالٹی کا نہیں اس کوالٹی کا ہے, اور اس بارگیننگ کے اعتبار سے جو بھی فریقین میں طے ہو اس اعتبار سے سودا کر لیا جائے, لیکن پہلے سودا کینسل کرنا پڑے گا پھر نیا سودا کرنا پڑے گا.
یعنی پہلے جو سودا کیا تھا وہ ختم سمجھے, اس میں کچھ بھی نہیں, اب کلا
کہنا پڑے گا کہ بھئی اب ہمارا سودا ختم ہے,
ٹھیک ہے,
یہ ہم سودا نہیں کرتے, اس کی تو نئی قیمتیں مقرر ہوں گی,
ٹھیک.
اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو مسائل ہیں تجارت کے مختلف شعبہ جات سے وابستہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ ایک خطا ہوتی ہے, کوئی عمد یا جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوتا, ایک انسانی غلطی ہو جاتی ہے کہ جب مال حوالے کیا جاتا ہے تو کوئی اور مال چلا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن بعض اوقات قصدن ایسا کیا جاتا ہے,
ٹھیک,
اور مطلب جو اچھی چیز ہے اس کا سیمپل بھیجا جاتا ہے اور اس سے کئی درجے بری چیز دی جاتی ہے یا اس میں مکسنگ کر دی جاتی ہے,
ٹھیک,
تو ایسا کرنا دھوکا ہوگا, گناہ کا کام ہوگا, اور اس طرح کرنے پر جو زائد آمدنی ہوگی وہ بھی حلال نہیں ہوگی,
ٹھیک. تو مفتی صاحب دوسرا پہلو جو میں نے عرض کیا,
جی,
مارکیٹ میں اس کا تجربہ ہے کہ چیز تو صحیح آئی ہے, جو آرڈر دیا تھا وہی آئی ہے, لیکن جس سے سودا کیا گیا ہے جو بیچنے والا ہے سیلر جو ہے اس کو دباؤ میں رکھنے کے لیے خریدنے والا کہتا ہے یار اس کوالٹی کا نہیں ہے, تاکہ دباؤ میں رہے اور مطلب یہ سمجھتے اپنے کاروباری ڈیل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آئندہ بھی جب وہ مال لائے گا تو احتیاط کرے گا, اس کی نظر اس بات پہ رہے گی کہ یار یہ مال خریدتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے چیک کرتا ہے, تو اس کو مطمئن کرنا ضروری ہے, اس کا مال صحیح دینا چاہیے.
یہ ایک الگ طریقہ کار ہے, مطلب ایک شخص جب مال خریدنے جاتا ہے تو اس کی مذمت کرتا ہے, اور جب بیچنے لگتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے. یہی حال جو ہے وہ بروکر کا ہے, اگر وہ بروکر ایک ہی مکان کو کرایہ پہ چڑھانے کے لیے جائے گا اس کی تعریفیں کرے گا,
ٹھیک ہے,
اور اسی مکان کو جو ہے وہ خریدنے چلا جائے تو اس کی جو ہے مذمتیں کرے گا. تو اعتدال اسی چیز کا نام ہے کہ حقائق کا سامنا کیا جائے,
ٹھیک,
نہ افراط ہو نہ تفریط ہو, نہ جھوٹ بولا جائے اور نہ ہی کوئی اوچھا ہتھ کنڈا اپنایا جائے,
ٹھیک.
جو ایک سادہ آدمی ہوتا ہے اور جو کھرا آدمی ہوتا ہے اس کی ہمیشہ وہ رہتی ہے, ساکھ برقرار رہتی ہے, اور مارکیٹ میں اس کی پوزیشن اچھی مانی جاتی ہے,
جی.
ورنہ بعض کسٹمر خود کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں,
جی,
خاص طور پر چھوٹے درجے کے کسٹمر جو صرف ایک عام کنزیومر کے طور پر جاتے ہیں, انہیں کوئی تجربہ وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے, بس وہ دل بھر کے مذمت کریں گے یہ یوں نہیں ہے یوں نہیں ہے یوں نہیں ہے, اور جو بیچنے والا ہوتا ہے اس نے پہلے سے دیکھ لیا ہوتا ہے ہاں اس کی عادت ہے, اس کو وہ 5 گنا 10 گنا 50 گنا مال جو ہے وہ مہنگا بتائے گا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کسٹمر کی عادت ہے
ایسا ہی ہے,
اس کو میں اس طرح ٹریٹ کروں گا.
صحیح فرما رہا ہوں,
ابھی کوئی اچھا طرز عمل تو نہیں ہے,
ٹھیک ہے, تو جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی رکھا جائے,
رکھا جائے.
اگر آپ کی آنکھ اور آپ کے علم کے مطابق تجربے کے مطابق جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہی کہیں, افراط و تفریط نہیں کریں, ماشاء اللہ,
ورنہ جھوٹ پر مبنی مبالغہ آ رہی ہوگی,
ٹھیک, جھوٹ کا گناہ بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک کال بھی, مفتی صاحب ایک کال بھی لے لیتے ہیں اور اپنے اگلا سوال بھی پھر اس کال کے ساتھ ہی چلا لیتے ہیں.
حافظ غلام عباس مدینۃ الاولیاء ملتان شریف عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ جواہرات سے نگ وغیرہ پہننا یہ سنت مبارکہ ہے؟
ٹھیک ہے, غلام عباس بھائی نے کال کی ہے لیکن ہمارے سلسلے کے عنوان کے مطابق ہے, دوسرا سوال بھی دے دیں ہمارا جو ہمارے سلسلے کے مطابق ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد انور اتاری، باب المدینہ سے تعلق ہے. مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ پتھروں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس پتھر میں تاثیر ہے، اس میں نفع ہوگا، اس میں نقصان ہوگا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائے.
جناب علی، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نگینے بیچتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کیا اثر انداز ہوتے ہیں یہ؟
میرا نام آصف ہے اور میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، یہ جو تاریخ پیدائش سے اور نام سے جو پتھر پہنتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟
جی مفتی صاحب، یہ ایک بڑا کامن سوال ہے اور کچھ چیزیں اس لیے بھی نہیں لی گئیں، یعنی یہ جو ایک سوال آیا ہمارا، یہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں یا سینکڑوں افراد کا کم از کم سوال ہے، خود ہمارے ذہنوں میں بھی اٹھتا ہے. اور اس حوالے سے جب مدنی چینل پر ورکنگ ہو رہی تھی اس سلسلے کے حوالے سے، تو کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ شرعی حدود اور کچھ احتیاط کے پیش نظر نہیں لائے کہ لوگ جناب وہ دکانیں سجا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی قسمت کے مطابق انگوٹھی دے رہے ہیں، آپ کے نام کے مطابق انگوٹھی دے رہے ہیں، اور ایسی ایسے نگینے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دیں گے.
اور روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
جی، اور خود روڈ پہ بیٹھے ہیں. تو اس بارے
پہلے جو کال آئی تھی اس کا جواب جی کرتا ہوں کہ مرد کے لیے 4.5 ماشا سے کم جو ہے وہ انگوٹھی ہونا
جی
ضروری ہے.
جی،
اور ایک نگینہ اس میں لگا ہوا ہو، تو ایک نگینہ جس انگوٹھی میں لگا ہوا ہو وہ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے.
ٹھیک.
ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
اب ان کا سوال یہ تھا کیا یہ
نگینے پہننا
پہنی ہے؟
جی، سنت
فضیلت ہے، سنت ہے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے.
ٹھیک.
اور ہر آدمی کے لیے سنت نہیں ہے.
ٹھیک.
جائز ضرور ہے، شرائط پر پوری اترتی ہو تو جائز ضرور ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے سنت نہیں ہے. اس کے لیے سنت ہے کہ جو قاضی ہو انگوٹھی سے مہر لگاتا ہو، یا مفتی ہو انگوٹھی سے مہر لگاتا ہو، اس کے لیے سنت رہے گی. اب آتے ہیں دوسرے سوالات کی طرف.
جی،
پہلا سوال یہ تھا کہ پتھر میں نفع ہے یا نہیں، اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بیچنے کے فوائد ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، آمدنی ہوتی ہے.
ٹھیک.
ایک آدمی کو جی بیچ رہا ہے تو اس سے آمدنی ہو رہی ہے.
ٹھیک.
یہ اس کے فوائد،
اس کا تو فائدہ حاصل ہو رہا ہے.
ہاں
ٹھیک.
تیسرا سوال یہ تھا کہ تاریخ پیدائش کے حساب سے نگینے اور پتھر اور جواہرات جو ہے وہ منتخب کرنا. دیکھیے، اصل چیز ہے حقائق. ہر چیز کے بیک گراؤنڈ میں حقیقت ہوتی ہے.
ٹھیک.
تو سائنس تو کبھی یہ نہیں کہے گی کہ جناب پتھروں میں جو ہے وہ یہ فوائد ہیں.
ٹھیک ہے.
سائنس جو تجربہ ہے اس پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور پتھر سے جو فائدہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی.
ٹھیک ہے.
سائنس تو ویسے اس کا انکار کرے گی. اب رہ گیا مذہب.
جی.
تو مذہب، مذہبی حوالے سے جب آپ کسی چیز کو نفع بخش اور فائدہ مند قرار دیں گے
جی،
اس کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، دلیل درکار ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو مبارک ہیں.
ٹھیک ہے.
جو بابرکت ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن ان کے مبارک بننے اور بابرکت بننے میں کسی اور چیز کا عمل دخل ہے.
ٹھیک ہے. کسی اور چیز کا.
جی.
ٹھیک.
نسبت کا عمل دخل ہے.
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر کوئی ایسا پتھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا جسم اس پتھر سے مس ہو گیا،
سبحان اللہ،
تو یقینی طور پر وہ ایک مبارک پتھر ہے.
صحیح.
متبرک پتھر ہے.
ٹھیک.
تبرک کا جو تصور ہے وہ یہی ہے.
ٹھیک.
اور تبرک کے تصور کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا.
ٹھیک.
اس لیے کہ وہ پتھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے،
اور جو ایک لفٹ کی طرح آپ کو اوپر لے جاتا تھا اور پھر نیچے لے آتا تھا، وہ آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہے. ایک سنہری جالی ہے اور اس جالی کے اندر دو اسٹیل یا چاندی کے کٹورے ہیں
جی،
ان میں پورے پورے قدموں کے نشان
مقام ابراہیم
موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں
جی،
صدیاں گزر گئیں
جی،
اس لیے کہ اب اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اور نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان سے نسبت حاصل ہوئی، اس بنا پر تبرک اور بابرکت ہو گیا
ٹھیک.
اسی طریقے سے حجر اسود رہے
ٹھیک،
جنتی ہونے کی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل
ٹھیک.
ہے پھر خانہ کعبہ کا جز بننے کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے
ٹھیک.
اور پھر سب سے بڑی وجہ یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوسا دیا ہے
ٹھیک.
پھر خانہ کعبہ میں لگی ہوئی اینٹیں، مسجد نبوی شریف میں لگی ہوئی اینٹیں، بلکہ عام جو مساجد ہیں اس میں لگی ہوئی جو اینٹیں ہیں، جو ملبہ ہے اس کو بھی ایک تعظیم حاصل ہے
ٹھیک.
اس کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ شہید کرنی پڑے عمارت اور نئی تعمیر یا توسیع کرنی پڑے، جب شریعت اس کی اجازت دے، تو اس ملبے کو ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں اس کی تقریم رہے
ٹھیک، عام مسجد کا،
عام مسجد کا بھی
ٹھیک.
تو اصل یہاں پر یہ نظر آیا، یہ قاعدہ یا ضابطہ یا خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں کوئی نسبت ہے، کوئی دینی وجہ ہے
ٹھیک،
مذہب نے بتایا ہے کہ جناب یہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، اب یہ پتھر مبارک پتھر ہوگا، تب تو ٹھیک ہے، ہم ان حقائق کو تسلیم کریں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے
ٹھیک.
لیکن یہ نجومی اور یہ تماشا گیر اور یہ مداری اور یہ پیشہ گر لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، دکان والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ پتھر اتنا مبارک ہے، دکان والے کو بھی نہیں پتا ہوگا
جی.
یہ اس دکان سے خریدتے ہیں جا کے عام پتھر کے طور پر، پھر آ کے اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس کے بینر لگاتے ہیں، اس کے اشتہار چھپواتے ہیں، اس کے فضائل چھپواتے ہیں، اور توہم میں گھری ہوئی جو قوم ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ نعرے ایسے ہوتے ہیں نا، اب کوئی پریشان ہے تو لکھ دیں گے پریشانی کا حل، اب کسی کے یہاں آسیب کا مسئلہ لکھ دیں گے آسیب کا حل، کسی کے یہاں گھریلو جھگڑے ہیں تو لکھ دیں گے گھریلو جھگڑوں کا حل، تو ایک نفسیاتی طور پر آدمی ویسے ہی متوجہ ہو جاتا ہے
ٹھیک.
اور پھر دیواروں پر تو جناب چوراہوں پر اور یہاں اور وہاں اور ڈمی قسم کے اخباروں میں اشتہارات، اور سب سے پہلے تو اپنا نام پروفیسر لکھیں گے، اس کے بعد پتہ نہیں کون سا عامل لکھیں گے، تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں.
اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میں یہ عرض کروں کہ یہ جو چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کری، ان چیزوں سے ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے شاید کم پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن جب سلسلے کی تیاری ہم کر رہے تھے تو یہ چیز بھی سامنے آئی کہ صرف کم پڑھے لکھے نہیں، بہت پڑھے لکھے افراد بھی اس چیز میں مبتلا ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ بعض افراد کی فیس 5,000 روپے ہے کہ وہ آپ کی شخصیت، آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کا نام، یہ ساری چیزیں دے کر وہ پتھر بتائیں گے، 5,000 روپے دے کر وہ پتھر معلوم کر رہے ہیں.
دیکھیں شریعت نے ایسی کوئی، شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ پتھر کوئی روحانی نفع دیتے ہیں
جی.
ایک نفع کی میں نے مثال دی کہ ٹھیک ہے کسی کا کوئی مہنگا پتھر ہے، کوئی ہیرا ہے یا کوئی اور قیمتی جواہر ہے، ٹھیک ہے ایک مال کے طور پر ہے، کبھی مشکل وقت میں کام آئے گا، پیش کر اس کو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے
ٹھیک.
لیکن کوئی روحانی فائدہ دیتے ہوں کوئی پتھر، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے،
یعنی مؤثر نہیں ہے،
کوئی مؤثر نہیں ہے. اور جو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے اور طبیعت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، یہ جو پتھر ہیں یہ صرف دکانیں چلانے کا ایک وہ ہے طریقہ ہے، شریعت مطہرہ میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے
ٹھیک. اچھا مجھ سے یہ، ویسے تو آپ کے اس تفصیلی جواب میں آ گیا، لیکن میں چاہوں گا آپ تھوڑا وضاحت کے ساتھ کہ بعض پتھروں کو مختلف نوعیتوں پہ ڈھال کر، یعنی اس کو اس صورت میں لانے کے بعد وہ پہنا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ کسی بیماری سے علاج کے لیے اس کو سوچتے ہیں، بالخصوص بلڈ پریشر کے لیے ہماری مارکیٹ میں کچھ بریسلیٹس ٹائپ پتھر ہوتے ہیں، یعنی بریسلیٹس بنی بھی ہوتی ہیں، جینٹس بھی پہنتے ہیں، لیڈیز بھی، اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی، مسلمان، تو ایسا بھی کچھ تاثر نہیں ہے؟
دیکھیے جو دھات ہے مرد کے لیے تو ویسے ہی ممانعت ہے نا
جی.
مرد کے لیے جو دھات ہیں اس میں صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے
ٹھیک
ہے، اس کے علاوہ تو اجازت ہی نہیں ہے
ٹھیک
ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا کوئی ایک علاج تھوڑی ہے
ٹھیک ہے، اسی میں منحصر نہیں،
اسی میں منحصر نہیں ہے.
ٹھیک،
درجن علاج ہے،
صحیح،
ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، جو حکیمی دوا ہے، بہت سارے علاج ہیں. اس کے علاوہ فزیکل جو ہے نا وہ علاج موجود ہیں، آپ واک کریں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں، علاج بھی دوا ہے، درجنوں قسم کے علاج موجود ہیں.
ٹھیک ہے،
اسی میں منحصر نہیں ہے.
ٹھیک،
تو اس لیے جب اجازت نہیں ہے اسے پہننے کی تو اسے نہ پہنا جائے.
ٹھیک، جزاک اللہ خیر. ویڈیو سوالات دے دیجیے پہلے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عرفان عطاری، جیم اینڈ جولری کے کاروبار سے وابستہ ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اسٹون، جیمز اسٹون وغیرہ نقد اور ادھار میں مختلف رقم پر بیچ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائے.
ٹھیک مفتی صاحب، یہ جیمز اسٹون جو ہوتے ہیں جو زیورات میں لگتے ہیں، ان کا سوال تو یہ ہے کہ اس کو مختلف قیمت پر نقد اور ادھار پہ، ایک عمومی سوال ہے، لیکن اس میں ایک اور ایڈیشن کر دوں، وہ یہ کہ جب یہ سٹون جو ہیں یہ ایک تعداد میں ہوتے ہیں، اور جیسے عموماً بعض چیزیں عدد سے بکتی ہیں، تول کے بکتی ہیں، اگر اسے ہم مارکیٹ میں رائج ہے اس میں چھانٹی کرتے ہیں، اس میں سے ہم انتخاب کر کے جب سلیکٹ کر کے لیتے ہیں تو کچھ ریٹس دکاندار بڑھا دیتے ہیں، تو ایسے ہی جیمز سٹون میں بھی یہ رائج ہے. دو کنڈیشنز اس کی رائج ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں سے ہم کسی سائز کے اعتبار سے انتخاب کریں کہ مختلف سائزز کا وہ پیکٹ ہو، اور اس میں سے ہم اپنے منتخب کردہ سائزز لیں تو قیمت میں ڈفرینس کر دیتے ہیں، کہ اگر اس پیکٹ کو پورے کا پورا لیں تو بل فرض 100 روپے گرام پڑتا ہے، تو جب ہم اس طریقے سے انتخاب کر کے سلیکٹڈ سائز میں لیں گے تو وہ 125 روپے، 150 روپے یا جو بھی اس کے ریٹ بنتے ہیں وہ بڑھا کر لیں گے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مختلف کلرز کے ہیں، مختلف کلرز کے ہیں، اب ہمیں چاہیے جناب 50 چاہیے ریڈ، 50 چاہیے بلیک، 50 چاہیے گرین، تو ہم یہ 50 50 کے تعداد میں لیتے ہیں تو بھی اس پہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں آپ جواب ارشاد فرمائیں.
نقد اور ادھار کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک عمومی مسئلہ ہے، صرف کسی مارکیٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہ ایک چیز جو ہے وہ نقد میں سستی اور ادھار میں مہنگی بیچی جا سکتی ہے، لیکن کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے جس قیمت پر سودا طے ہو ادھار میں وہی قیمت رکھی جائے. جو آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں اس مسئلے کی، تو ہر ہی چیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اے اور بی کیٹیگری ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
آپ سبزی خریدنے جائیں گے تو بازو کا سبزی والا بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب چھانٹی کرو گے تو یہ ریٹ دوں گا،
ٹھیک
ہے، اور میں اس ڈیری سے تول کر دوں گا تو یہ ریٹ دوں گا.
جی بالکل،
بیچنے والے کا مال ہے
جی،
اس کی جو اغراض ہیں وہ اپنی اغراض کا اور اپنے تحفظات کا جو ہے وہ خیال رکھے، اس کو یہ حق حاصل ہے.
ٹھیک
ہے، تو جب اس کو یہ حق حاصل ہے، جیسا کہ نقد اور ادھار والا معاملہ ہے کہ نقد میں اس کو جلدی پیسے مل رہے ہیں، ادھار میں دیر سے ملیں گے، اس لیے اس نے قیمتیں مختلف رکھی ہیں. مکان ایک ہی ہے لیکن وہ کارنر کا ہے اور ایک جو ہے وہ درمیان میں ہے، مکان ایک ہی ہے لیکن اس کے جو فوائد ہیں یا اغراض ہیں وہ مختلف ہیں.
ٹھیک ہے،
تو ایسا کرنا بلا شبہ جائز ہے کہ اگر آپ یہ نگینے خریدنا چاہتے ہیں اور مکس مال لیں گے.
ٹھیک ہے،
تو آپ کو کیا ان کا دانوں کا حساب ہوتا ہے یا وزن؟
کیرٹ میں اور گرام میں بکتے ہیں، ویسے زیادہ تر کیرٹ میں بکتے ہیں،
کیرٹ کا یا گرام کا ہوتا ہے، تو آپ کو اتنے گرام جو ہے نا،
ٹھیک ہے، فی گرام کے حساب سے،
فی گرام کے حساب سے یہ ریٹ ملے گا.
ٹھیک ہے،
اور اگر آپ مکس لیں گے تو یہ ریٹ، اور اگر آپ چھانٹ کر لیں گے تو یہ ریٹ. تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کباہت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب، دو کالز سلسلے میں اگر شامل کر لیں، ہمارے ناظرین کالز کر رہے ہیں، کیا پتا ہمارے سلسلے کے عنوان کے مطابق ہوں یا الگ ہوں، جو بھی ہیں ہمیں دو کالز دے دیجئے، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کے جوابات لیتے ہیں.
میرا نام محمد سلیم رضا علی ہے، میں ضلع بہاول پور احمد پور شرکہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آپ کی جواہر کے اس معاملے میں جو یہ سلسلہ چلا رہے ہیں، تو ایک شخص کسی دکان سے اپنے زیورات وغیرہ بنواتا ہے اور وہ چیک نہیں کرواتا کہ جی یہ اصل بنوائے گئے تھے یا نہیں، تو کچھ عرصے بعد جیسے خاندان میں شادی وغیرہ ہوتی ہے تو بندہ وہ زیورات دھلوانے کے لیے کسی اور جگہ پر جا کر دیتا ہے، تو جب وہاں سے وہ دھلوا کر آتے ہیں تو اسی طریقے کی وہ بالکل اگر نگ وغیرہ یا پتھر لگا کر دے دیتے ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو 2 نمبر ہے، تو وہ قسم کہا جاتا ہے کہ جی یہی چیز تھی جہاں سے آپ نے بنوائے تھے، یہ وہاں کے یہ 2 نمبر بنے ہوئے، تو اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ پرلا قسم کھا جاتا ہے اور جہاں سے بنوائے تھے وہ بھی قسم کھا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کس زمرے میں آئے گا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. کون کون؟
محمد یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ کاروبار کرتا ہوں لیپ ٹاپ کا، تو اس میں مطلب یہ پوچھنا ہے کہ ہم انویسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ 1000 روپے ایک پیس کا میرے سے اوپر لے لیں، ہم چاہے 2000 کمائیں 1000 کمائیں جتنا مرضی کمائیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے جی، آپ کے بھی سوال کا جواب لیتے ہیں. مفتی صاحب، ایک تو ہمارے عنوان سے متعلق ہی ہے کہ انہوں نے مال لیا، زیورات لیے، اب اس میں نقلی ہیں وہ، اب جب بیچنے جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے، جس وقت خریدے اس وقت پتہ نہیں چلا.
ایک تصور شریعت مطہرہ نے دیا ہے، ایک تصور اور ایک نظریہ ہے کہ جناب چیز خریدی اور خریدنے کے بعد اس میں کسی عیب پر مطلع ہوئے،
ٹھیک،
اس میں کوئی عیب آپ کو نظر آیا،
ٹھیک،
تو آپ کو یہ حق ہے کہ وہ دکاندار کو لٹا دیں،
ٹھیک ہے،
جبکہ بیچنے والے نے برات ظاہر نہ کی ہو.
ٹھیک،
بعض مال ہوتا ہے نا اسکریپ میں بکرا ہوتا ہے، ردی میں بکرا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جیسا بھی آپ کے سامنے،
صحیح،
یہ صورتحال نہ ہو.
ٹھیک،
خریدنے والے نے خریدا،
ٹھیک،
اور خریدنے کے بعد جو خریدار ہے اسے پتا چلا اس میں تو فلاں عیب ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ اسے واپس کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں.
ٹھیک،
اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو اس کی رضامندی پر دلالت کرتا ہو.
ٹھیک، یعنی خریدار نے کوئی ایسا کام نہ کیا.
جی
ٹھیک،
مثال کے طور پر کس نے جانور خریدا،
ٹھیک ہے،
کوئی گھوڑا خریدا سواری والا،
ٹھیک،
اچھی طرح اس کو یہ حاصل سودا ہو گیا، چلایا پھرایا، ابھی منڈی میں ہی ہے،
ٹھیک،
اس نے دیکھا کہ اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے،
واپس کر دے،
ٹھیک ہے،
لیکن اگر وہ سوار ہو کے چلا جاتا ہے گھر،
ٹھیک،
اور پھر آتا ہے کہ جناب نہیں یہ تو واپس کر لو،
ٹھیک ہے،
تو اب اس کا وہ حق ختم ہو گیا.
صحیح،
تو اب یہ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے شرعی ضابطے کی روح سے جو استعمال کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے،
پھر ٹائم کے بعد
میلا ہوا، میلا ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ پالش ہونے گیا، پھر ان پر آیا ہوا کہ جناب یہ پوزیشن ہے، تو اس صورتحال کے اندر تو جو ان کو ایک رائٹ تھا عیب کی بنیاد پر واپس کرنے کا وہ تو نہیں ملے گا.
ٹھیک،
نو ڈاؤٹ، اور اس مسئلے کا کوئی اور حل بھی مجھے تو نظر نہیں آتا.
ٹھیک ہے،
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک قتل ہو گیا،
جی،
مثال ہے قتل ہو گیا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے،
ٹھیک،
لیکن قاتل کون یہ ایک معمہ ہوتا ہے،
ٹھیک،
اس کا حل نہیں نکلتا.
ٹھیک،
تو اسی طریقے سے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے،
ٹھیک،
لیکن اس کا ازالہ کیسے ہو یہ ایک معمہ ہے.
ٹھیک،
ازالہ اسی وقت کرنا تھا آپ کو شروع میں.
صحیح،
جس سے بعض سمجھدار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی سنار مارکیٹس ہوتی ہیں ان میں لیبارٹریز قائم ہوتی ہے،
ٹھیک،
تو وہ لیبارٹری میں جا کے وہ چیک کروا لیتے ہیں کہ جناب اس کی کیا پوزیشن ہے. لیکن ہم نے سلسلہ کیا تھا بہت پہلے، شاید 2010 میں کیا تھا، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ لیبارٹری کی بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بھی دکانداروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں،
ٹھیک،
اور وہ بھی غلط رپورٹ بنا کر دیتے ہیں جناب یہ اس کوالٹی کا نہیں اس کوالٹی کا ہے. تو خیر ایک ممکنہ حل اور راستہ تو موجود ہے، پھر اتنی بڑی جب وہ چیز خریدنے جا رہے ہیں تو سودا ڈن کرنے سے پہلے یا ڈن کر لیا، اور یہ بھی شریعت میں کی ایک فلسفی اور ایک وہ ہے دیا ہوا ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی مال کو خریدیں تو 3 دن کا اختیار اپنے پاس رکھ لیں.
ٹھیک ہے،
ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، تو وہ جب کوئی مال خریدتے تھے تو انہیں دھوکا لگتا تھا، لوگ مطلب وہ پہچان نہیں پاتے تھے یا کوئی ایسی صورتحال تھی. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آئندہ جب کوئی چیز خریدو تو یوں کہہ دیا کرو کہ مجھے اختیار حاصل ہوگا.
ٹھیک،
لا خلابتا، دھوکا کوئی نہیں ہے. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی 3 دن تک آپ استعمال کر لیں، یعنی احناف کا جو مفتابہی موقف ہے وہ یہ ہے کہ اختیار 3 دن تک ہوگا، اس سے زیادہ نہیں،
ٹھیک ہے، چوتھے دن کے لیے نہیں لے سکتا، نہ دیا جا سکتا،
تو 3 دن کے اندر پسند آیا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس،
ٹھیک ہے،
یہ ایک دوسرا طریقہ ہے،
ٹھیک ہے،
اسے خیر شرط کہتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس طور پر کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، تو اس دوران جو ہے بندہ جو اس کے جاننے والے ہوں یا کراس چیکنگ کر کے اس چیز کی جو کیفیت ہے اس کو واضح کر سکتا ہے، اس کو ایک راستہ ہے اس کے لیے،
ٹھیک،
لیکن اب سال گزر گئے، اب تو کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے صبر کے۔
اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ایک تو آپ نے حکم شریعت بیان کیا، ایک چیز یہ کہ جس نے ایسا کیا اگر واقعی میں دھوکہ دیا تو اس کے لیے کا حکم ہے؟
میں نے قتل کی مثال بیان کی ہے نا، قاتل نہیں مل رہا، ورثہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کبھی،
ٹھیک،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے، بروز قیامت تو اس قاتل سے حساب لیا جائے گا، تو نے فلاں بندے کو قتل کیا، اتنا عظیم گناہ، اتنا بڑا گناہ، تو دکاندار نہ لے، دکاندار سامنے والے پہ الٹا ہو جائے کہ تم یہ دھوکہ دے رہے ہو، دکاندار اس پہ گرم ہو جائے، یہ سب حربے اور طریقے دکاندار دنیا میں تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے واقعتاً دھوکہ دیا ہے تو وہ پھر آخرت میں جواب دینا پڑے گا اسے، حق العباد کا معاملہ ہے، دنیا میں جو مال دبایا وہ آخرت میں ادا کرنا پڑے گا۔
اس سوال کے سینریو میں کیونکہ مارکیٹ سے کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہے، تو ایک چیز یہ بھی ہے، اب جیسے سونے یا چاندی کو ہم لیں تو اس کے ایک انٹرنیشنل ریٹ ہوتے ہیں، ایک ہمارے بلین میں ریٹ کھلتے ہیں اور اسی ریٹ سے یہ بکتا ہے، تو اب جیسے ایک تولے کی سونے کی چیز ہے، مثال کے طور پہ آج کل 40,000 روپے کم و بیش ریٹ ہے اگر ایک تولے کا سونے کا، اب ایک تولے کا کوئی شخص زیور خریدنے دکان پہ گیا ہے، دکاندار نے مختلف چیزیں ایک تولے کی دکھا دی، اب کسٹمر نے کچھ پسند کیا ایک تولے کا، اب دکاندار نے جو بھی ریٹ بولے لیکن فائنل آ کے وہ 35,000 روپے 34,000 روپے 30,000 روپے طے ہو گیا ایک تولے کی چیز کا، اب کسٹمر کو بھی پتا ہے کہ ریٹ جو ہے وہ فی تولہ سونے کے کم و بیش 40,000 روپے ہیں، دکاندار کو بھی پتا ہے، مارکیٹ میں بھی سب کو پتا ہے، لیکن یہ کسٹمر ایک تولے کی چیز 34,000, 30,000, 35,000 روپے میں 25,000 روپے میں بھی لے کر یہ مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور پھر یہ امید بھی رکھتا ہے کہ یہ چیز بالکل خالص اور صحیح سونے کی ہوگی، تو اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیے کہ ادھر ہمیں کیا حکمت ہے ابھی اپنانی چاہیے۔
جنت میں زیادہ تعداد بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی،
ٹھیک،
تو اب سادہ لوہی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، تو ہوتا یہ کہ بعض اوقات دکاندار کسٹمر کو اپنے سحر میں جو ہے وہ جگڑ لیتا ہے،
ٹھیک،
وہ کوئی جادو نہیں کرتا لیکن لفظوں کا جادو ہوتا ہے، آئیے بیٹھیے، چائے لائیے، کھانا لائیے، ان کے لیے جناب رسپیکٹ دے گا، بہت اچھی بات ہے اگر وہ ایک مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس تعظیم کے طور پر دے رہا ہے تو اچھی بات ہے،
ٹھیک، عمومی اخلاقی رویے کا،
یا جو اخلاقیات جنرل تقاضے ہیں اخلاقیات کے اس کے بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر اپنے فوائد کے پیش نظر دے رہا تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے،
ٹھیک،
لیکن اگر اس کا مقصد چیٹنگ کرنا ہے کہ جناب اس کو میں ذرا اتار لوں، پہلے جال میں پھنسا لوں پھر اس کو میں بتاؤں گا، تو اب سادہ لوہے کا تو حل نہیں ہے کوئی، اسے خود ہی سوچنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز خریدنی ہو، اہم چیز، بڑے شہروں میں تو ایک مارکیٹ نہیں ہوتی، بی سی او مارکیٹیں ہوتی ہیں، تو یوں بعض چیزوں کی خریداری کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں،
ٹھیک،
یہاں سے پتہ کرنا، وہاں سے پتہ کرنا، پھر اندازہ بھی ہوتا ہے، پھر بندے کی اپنی چوائس بھی کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے، کون سی چیز میرے لیے ایڈجسٹ کرے گی اور کون سی نہیں کرے گی، تو یہ ہے کہ الحکمت دالۃ المومن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، تو اب مومن کا جب خزانہ ہے تو وہ حکمت سے کام لے، سمجھداری سے کام لے،
ٹھیک، آپ کی بات سے اس میں صرف دکانداری کرنا یا چیزوں کو بیچنا ہی ایک فن نہیں ہے بلکہ خریدنا بھی ایک فن ہے،
ایک بہت بڑا فن ہے،
ٹھیک، اس کا دوسرا سوال تھا ہمارا، یہ لیپ ٹاپ کا ان کا کام ہے اور یہ انویسٹ کرتے ہیں، تو 1,000 روپے پر پیس،
انویسٹر کے لیے پر پیس اماؤنٹ مقرر کر دینا،
جی
یہ ایک سودی معاملہ ہے،
ٹھیک،
بے یہ جو ہے وہ شرکت ہے تو شرکت فاسدہ ہے، مداربت ہے تو مداربت فاسدہ ہے، اس کے بجائے اگر ان کی محنت ہے اور اس کے پیسے ہیں تو یہ حضرات جو ہیں وہ تناسب میں نفع جو ہے فکس کریں گے،
ٹھیک ہے، پرسنٹیج دے کر،
جو بھی نفع ہوگا،
ٹھیک،
اتنے پرسنٹ آپ کا ہوگا، اتنا میرا ہوگا،
ٹھیک ہے،
اگر مداربت ہے یعنی ایک کی محنت ہے
ایک کما،
جو بیچ رہا ہے اس کا پیسہ نہیں ہے اس مال میں،
ٹھیک،
ٹھیک ہے، باقی دکان اس کی بھری ہوئی ہے لیکن اس مال میں اس کا پیسہ نہیں ہے, اس کا کام ہے صرف لا کے بیچنا. تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, دکاندار 90% بھی لے سکتا ہے, 95% بھی لے سکتا ہے, انویسٹر کو 5% دے, مطلب گنجائش موجود ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا پیسہ ہے, تب بھی دکاندار اگرچہ کہ اس کا پیسہ کم ہو لیکن چونکہ اس کی محنت بھی ہے پلس ہو رہی ہے تو یہ زیادہ نفع بھی مقرر کر سکتا ہے تناسب میں. تو شرکت میں پارٹنرشپ جو ہوتی ہے یا مداربت میں جس میں ایک بندہ جو سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور انویسٹر ہی ہوتا ہے سلیپنگ پارٹنر, سامنے والا کام کر رہا ہوتا ہے اس کا پیسہ نہیں ہوتا, اسے مداربت کہتے ہیں. تو ان دونوں میں جب بھی نفع مقرر ہوگا تناسب میں ہوگا, یعنی فیصد کے حساب سے ہوگا, اس کے حساب سے نہیں ہوگا, اماؤنٹ کے حساب سے نہیں ہوگا.
ٹھیک. ہمارے ان اسلام بھائی کو جن کا سوال تھا لیپ ٹاپ سے متعلق, میں یہ بھی مشورہ دیتا چلوں کہ دارالفتا اہل سنت کی پاکستان بھر میں مختلف شاخیں جن کے ای میل نمبر بھی ہیں, فون نمبرز بھی ہیں, انشاءاللہ سلائیڈ ہمارا ایم سی آر چلا دے گا, تو یہ نوٹ کر لیں, وہاں پہ فون پر رابطہ کر لیں, اور اگر ممکن ہو تو آپ قریبی اپنے دارالفتا اہل سنت کی مختلف شاخیں ہیں ان میں سے جو آپ کے قریب پڑتی ہو وہاں چلے جائیے, مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیجیے, انشاءاللہ عز و جل آپ کی اس کی صورت کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور آپ کا جو بھی کام ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کو اچھے مدنی پھول عطا فرما دیں گے. آخری کال سلسلے میں شامل کریں گے, آخری کال دے دیجیے گا, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں.
جی میرا نام شوکت جلیل ہے, راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھے امانت کے طور پہ کچھ رقم دی ہو اور یہ کہا ہو کہ آپ مہینے کے مہینے یہ اتنی رقم دیتے رہے پورے سال تک, تو اگر وہ میں اپنے ذاتی استعمال میں لے آؤں لیکن مہینے کے مہینے میں دیتا رہوں پیسے, تو کیا یہ ایسا میں کر سکتا ہوں؟
اس سے واضح سوال ہے کہ امانت کی رقم اس میں سے خود خرچ کرنا
اتنا واضح نہیں ہے.
جی
اصل چیز یہ ہے کہ جو پیسے انہوں نے دینے ہیں وہ اصل رقم ہی دینی ہے یا اوپر سے کچھ دینے ہیں, یہ واضح نہیں ہو رہا. اگر تو اوپر کچھ دینے ہیں تو یہ تو سود ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اس نے رقم آپ کے پاس رکھوا دی.
ٹھیک ہے.
کہ بھئی یہ پیسے رکھ لو آپ.
ٹھیک.
اور یہ کہہ دیا کہ اس کو مہینے مہینے کر کے مجھے دیتے رہو.
ٹھیک ہے.
تو اب اس کی دو حیثیت ہو سکتی ہے, زیادہ تر لوگ جب کسی کو رقم دیتے ہیں تو خرچ کرنے کا بھی ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جیسے بینک میں جمع کرائے گا یا پیسے جو ہے وہ بدلی ہو جائیں گے, ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے بعض اوقات, اور یہ آپ اپنے ایک ساتھ نہیں دے سکتا, تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا رہے. یہ تھوڑے تھوڑے کر کے دینا کسی حد تک قرض کی طرف کرنا ہے, فیصلہ یہ خود کریں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیسے رکھوا دیے اور وہ قطن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ کام میں لگائے ہمارے پیسوں کو یا یہ خرچ کرے, اس لیے کہ سامنے والی پارٹی پر اعتبار ہی نہیں ہوتا.
ٹھیک.
اس کا کام اسے نہیں چل رہا ہوتا.
ٹھیک ہے.
تو اب اگر امانت ہیں تو امانت کا حکم یہ ہے کہ خرچ نہیں کیے جا سکتے.
ٹھیک.
قرض ہو تو قرض کا حکم یہ ہے کہ خرچ ہو سکتے ہیں.
ٹھیک.
سامنے والے سے اجازت لے لی جائے.
ٹھیک.
اگر کوئی تردد ہے, کوئی شبہ ہے تو اجازت لے لی جائے کہ بھائی میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں, سامنے والا اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, استعمال کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک. آئندہ ہفتے دوبارہ انشاءاللہ احکام تجارت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا.